السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجلس کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تذکرہ ہے اس زندگی کا جسے اللہ پاک نے سب سے زیادہ معتبر قرار دیا، اور ہم ایسی احادیث دیکھ رہے ہیں، لیکن ان احادیث کو پڑھنے سے پہلے سب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیج لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور اب سوچئے کہ قرآن کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول بنایا جانا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. میں نے 2 رحمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو اللہ پاک کو کس قدر زیادہ اپنے نبی پر درود بھیجنا پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں یا مختص کر دوں تو کیا اتنا کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہے لیکن کچھ اور بڑھا لوں تو زیادہ اچھا ہے. اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا میں 1/3 دعا درود کے لیے مختص کر دوں؟ پھر اس نے پوچھا 1/2 دعا، پھھر اس نے پوچھا 3/4، پھر اس نے کہا، اچھا اے اللہ کے رسول، اگر میں ساری دعا کے بدلے صرف آپ پر درود بھیج لوں؟ آپ نے فرمایا، یہ بہت اچھا ہے. تو یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا پسند کی جاتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جمعہ کا دن تو خاص ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنتوں میں سے ہے نا، ان اعمال میں سے جو جمعہ کا حق ہیں. تو آئیے ہم حدیث نمبر 6 دیکھیں گے. عن خالد ابن معدان عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم قالوا له اخبرنا عن نفسك قال نعم انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسا علیہم السلام ورأت امی حین حملت بی انہ خرج منها نور ازعت لها قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينا انا في بهم لنا اتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما تستم من ذهب مملوء ثلجا فازجعاني فشق بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرج منه
علقتن سودا فالقیاهم ثم غسل قلبی وبطنی بذلك الثلج حتى اذا انقیاه رداه كما كان ثم قال احدهما لصاحبه زنه بعشرة من امته فوزنني بعشرة فوزنتهم ثم قال زنه بمئة فوزنني بمئة فوزنتهم ثم قال زنه بألف من امته فوزنني بألف فوزنتهم فقال دعه انك فلو وزنته بأمته لوزنهم. خالد بن معدان اصحاب رسول سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں بتلائیں. آپ نے فرمایا جی ہاں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. جب میری ماں کو میرا حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. مجھے بنو سعد بن بکر قبیلے میں دودھ پلایا گیا. میں وہاں بکریاں چرا رہا تھا. میرے پاس دو آدمی آئے. انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے. ان کے پاس برف سے بھری ہوئی سونے کی پلیٹ تھی. انہوں نے مجھے لٹا دیا. میرے پیٹ کو چاک کیا. پھر دل کو نکالا. اس کو پھاڑا اور اس سے سیاہ رنگ کا بستہ خون کا ٹکڑا نکال کر پھینک دیا. پھر میرے دل اور پیٹ کو برف سے دھویا. جب انہیں صاف کر لیا تو اپنی اپنی جگہ پر لوٹا دیا. پھر ان میں سے ایک نے کہا ان کی امت کے 10 افراد سے ان کا وزن کرو. چنانچہ انہوں نے 10 افراد سے میرا وزن کیا. میں بھاری رہا. پھر اس نے کہا ان کی امت کے 100 افراد سے ان کا وزن کرو. سو اس نے 100 افراد سے میرا وزن کیا. میں وزنی رہا. پھر اس نے کہا 1000 آدمیوں سے ان کا وزن کرو. چنانچہ اس نے 1000 افراد سے میرا وزن کیا. نتیجتاً میں بھاری رہا. بالآخر اس نے کہا چھوڑیے اگر تم ان کی پوری امت سے ان کا وزن کرو تو پھر بھی یہ وزن میں غالب رہیں گے. یہ روایت حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں ہے. سیرت ابن اسحاق میں تفسیر طبری میں یہ والیوم 3 پیج 82 پر ہے. حدیث کے حوالے سے بہت سی باتیں توجہ طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے آپ سے کتنا قیمتی سوال کیا گیا. آپ ہمیں اپنے بارے میں بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہی خوبصورت جواب دیا. آپ نے اپنی زندگی کے کارنامے نہیں بتائے. آپ نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا تذکرہ اس مقام پر نہیں کیا. آپ نے ایک جواب دیا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اس دعا کا تذکرہ ہمیں سورہ البقرہ میں ملتا ہے پہلے پارے کے اختتام پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم اے ہمارے رب ان میں رسول مبعوث فرمائیے جو انہی میں سے ہو جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے.
رسولوں کی آمد انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سالوں کا وقفہ تھا. ایک دعا جو اللہ رب العزت کے خلیل نے کی تھی تقریباً 4000 سال کے اندر اندر وہ دعا پوری ہوئی. ہمارے ہاں تو ابھی دعا کی ہے اور فوراً پوری نہ ہو تو لوگ تکلیف میں آتے ہیں، پتہ نہیں دعا کیوں نہیں پوری ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا. آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں نئے گھر بھی کھنڈر بن جاتے ہیں، گھر گھر والوں سے آباد ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا حق آخری پیغمبر کا ہی تھا. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان میں ایسا رسول مبعوث فرما دینا جو انہیں تیری وحی پڑھ کر سنائے، جو انہیں تیری کتاب قرآن حکیم کا اور سنت کا، یعنی حکمت سے مراد سنت ہے، اس کا علم دے، اور جو ان کو گناہوں سے ان کی غلطیوں سے پاک کرے. اب اچھے طریقے سے جانتے ہیں جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں، آپ کبھی تیز استری سے پریس کر رہے ہوں تو کپڑا جل جاتا ہے اور کبھی استری داغ چھوڑ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو داغ چھوڑ جاتی ہیں، جیسے چائے کا داغ آسانی کے ساتھ کپڑوں سے نہیں جاتا، گھی کا داغ ہے، ایسے ہی گناہوں کے بھی داغ ہوتے ہیں. انسان گناہ کرنا چھوڑ بھی دے تب بھی وہ داغ برقرار رہتے ہیں. گناہوں کے برے اثرات کی وجہ سے انسان اطمینان والی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اس لیے سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، جو انہیں پاک کرے. چار پیغمبروں کے کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی وزڈم، ان کی فراست، ان کی حکمت ہے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کے لیے دعا کی تھی. اہل عرب کو تو قرآن کی تلاوت کی بھی ضرورت تھی، تعلیم کی بھی، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم کی، اور ان کے تزکیے کی بھی ضرورت تھی. آج اس سوسائٹی کے اندر رہنے والے یہ ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے، جبکہ مکہ والے تو مسلمان نہیں تھے اور یہاں کے باشندے تو مسلمان بھی ہیں. جہالت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے لوگوں کو علم کی قدر و قیمت کا احساس بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ہر وہ شخص جو علم نہیں رکھتا اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ زندگی میں ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں ہے، اسے کیا کرنا ہے کیا چھوڑنا ہے یہ اس کے بس میں نہیں. عام طور پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کنفیوز نظر آتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کس کی بات مانے کس کی نہ مانے. بھائی اللہ کی مانے، اس کے رسول کی مانے، جب پڑھیں گے تو ماننا بھی آسان ہو جائے گا. اور علم حاصل کرنا کتنا زیادہ ناگزیر ہے، علم دینے کی دعا تقریباً 4000 برس کے بعد پوری ہوئی، اور اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا لیکن آپ کی آمد سے پہلے، یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ نے اپنے بارے میں دوسری بات یہی بتائی ہے کہ عیسیٰ کی بشارت ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی آپ کی آمد سے تقریباً کچھ صدیاں پہلے، یعنی آپ کہہ لیجئے 571 سال یا 600 سال پہلے. یعنی تقریباً اتنا عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ وہ جو دعا مانگی گئی تھی پورے ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے کہ وہ رسول تمہارے درمیان آئے گا۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جب میری ماں کو حمل ہوا، پریگننٹ تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ امیجن کریں گے تربیلا سے یہاں تک لائٹ کا پہنچنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اب آج لیسکو نے یہ سٹیٹمنٹ شائع کی ہوئی تھی، نوٹس دیا ہوا تھا کہ 8 بجے سے 2 بجے تک کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی چوتھے میں لائٹ بند رہا کرے گی۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی زیادہ پریشانی ہو جاتی دل کو کہ روشنی کیسے ہوگی اور ہمارے اپلائنسز کیسے کام کریں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تربیلا تک کا فاصلہ کم ہے، شام کا فاصلہ زیادہ تھا۔ تربیلا سے یہاں تک پہنچنے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں اور کئی طرح کی مشقت اٹھانے کے بعد بجلی کو ہمارے گھروں تک یہاں بھی اور کراچی تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو پریگنینسی جب ہوئی تو ان کے پیٹ سے جو روشنی نکلی تھی تقریباً 700-800 کلومیٹر دور شام میں وہ روشنی دیکھی گئی۔ شام کے محلات میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹے تاروں کی طرح چمکتی روشنی تھی، وہ روشنی ایسی تھی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اتنی زیادہ روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کی والدہ نے دیکھی کہ انہوں نے دیکھا کہ نور نکلا میرے پیٹ سے ہے اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ مجھے بنو سعد بن بکر قبیلے میں دودھ پلایا گیا، یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں۔ لیکن وہیں سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ میں وہاں بکریاں چرا رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، ان کے پاس برف سے بھری ہوئی سونے کی پلیٹ تھی، انہوں نے مجھے لٹا دیا۔ جیسے ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو باقاعدہ لٹایا جاتا ہے، لیکن کتنی سادگی ہے، آرگینک آپریشن ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے مجھے لٹا دیا، میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر دل کو نکالا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل کو 100% یقین ہے ایمان کی وجہ سے، حالانکہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ میں نے ہاتھ اس لیے کھڑے کروائے کہ آپ اس کو ہلکا معاملہ نہ لیں۔ پھر دل کو نکالا، اس کو پھاڑا یعنی کاٹ دیا، اور اس سے سیاہ رنگ کا بستہ خون کا ٹکڑا نکالا اور پھینک دیا۔ جیسے کوئی جمع ہوا خون ہوتا ہے نا، اس کو اٹھایا، نکالا اور پھینک دیا۔ پھر میرے دل اور پیٹ کو برف سے دھویا، یعنی اندر کا حصہ بالکل صاف کر دیا، پھر اپنی جگہ پر لوٹا دیا۔ لوٹایا کیسے؟ رسول اللہ کا سینہ جیسے سٹچ ہوا ہوا تھا، بات کے دور میں بھی دیکھا گیا تھا، یعنی آپ کے سینے کو کھولنا اور اس کو بند کرنا، یہ سچی بات ہے، حق پر مبنی بات ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تب بھی پیش آیا تھا جب آپ کو آسمانوں پر معراج کے لیے بلوایا گیا۔ اس موقع پر حرم میں ایک تشت ایمان کا اور حکمت کا لایا گیا، اور آپ کے سینے اور دل کو چاک کر کے وہ ایمان اور حکمت اس میں بھر دیے گئے۔ پھر آپ کا سینے کو بند کر دیا گیا، پھر آپ کو ٹریول کروایا گیا۔ ہمارے یہاں تو ہارٹ پیشنٹس پھر ساری زندگی کے لیے ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ اب بڑے دھیان سے سفر کرنا ہے، بڑے دھیان سے کھانا پینا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس موقع پر دل کو دھونے کا سبب کیا تھا کہ شیطان کا حصہ اس میں سے نکال دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بچپن میں ہی شفاف کر دیا گیا. اور اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرنا. اس وزن سے مراد کوئی جسمانی وزن نہیں ہے, آپ کی ویلیو ہے. کل تک کے لوگ جو ہے نا اس بات کو مشکل سے سمجھتے تھے, آج تو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں جیسے کوئی شخص بزنس کرتا ہے, کمپنی بناتا ہے, جب کمپنی بکتی ہے, فرض کریں کہ کوئی سائبر کمپنی ہے جو بکتی ہے, تو اس میں سے بکتا کیا ہے, کون سی چیز ہے جس کا وزن ہوتا ہے؟ کمپنی کی ویلیو, یعنی کمپنی جو ہے کس قدر و قیمت کی مالک ہے, لوگوں میں اس کی سہ کیا ہے, اور اس کمپنی کو لوگ کس قدر زیادہ پریفر کرتے ہیں باقی کمپنیز کی نسبت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلیو تھی بحیثیت انسان کے, آپ کتنی قدر و قیمت والے تھے, اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا. تو 10 لوگوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قدر و قیمت کے نکلے, پھر 100 سے زیادہ نکلے, پھر 1000 سے زیادہ, حتیٰ کہ آخری بات جو فرشتے نے کہی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ساری امت کے ساتھ وزن کیا جائے تو آپ بھاری ہوں گے, کہ آپ کی ذات اتنی قدر و قیمت والی ہے. الحمدللہ. ایک اور چیز جو ہمیں ایک اور حدیث سے ملتی ہے, اور آگے کی حدیث بھی اسی بارے میں ہے, حدیث نمبر 7 ہے. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزنت بألف من امتی فرجحتهم فجعلوا يتناسرون علي من كفة الميزان. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے 1000 افراد سے میرا وزن کیا گیا, میں وزنی رہا اور ان کا پلڑا اتنا اوپر کو اٹھ گیا کہ وہ اس سے مجھ پر گرنا شروع ہو گئے. یعنی یوں ترازو ہے نا, پوری امت اوپر تھی اور امت کے افراد نیچے والے پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت امت کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث ہے, حدیث نمبر 8, وہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے. عن عبادت بن السامت قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسك قال نعم انا دعوة ابراہیم وكان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں آگاہ کیجئے, آپ نے فرمایا جی ہاں میں ابراہیم کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میری بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, تعمیر کعبہ کے دوران کی تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والے پیغمبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے رہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس لیے اقبال نے اس کو شعر کی زبان میں کہا, دعائے خلیل و نوید مسیحا, کہ خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے نبوت اور رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا. سورہ اصف کی آیت نمبر 6 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد, اس کی تعریف, اس کا شکر ادا کرنے والا. تو یہ بشارت عملاً سچ ثابت ہوئی
اور اب صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لے آئے. یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے جس میں ہاتھی والوں کا مشہور عام واقعہ ہوا تھا جس پر سورہ الفیل رب العزت نے نازل فرمائی. حدیث نمبر 9 ہے اور اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جوامع الکلم تھے. میں اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہتی ہوں. جوامع جامع کی جمع ہے, کمپریہنسو. کلم کلام سے ہے. جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کلام بہت کمپریہنسو ہوتا تھا, بہت زیادہ گہرائی ہوتی تھی, کم الفاظ, الفاظ کم گہرائی زیادہ. اور صاحب جوامع الکلم تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کلمات عطا کیے تھے کہ آپ جب بات کرتے تھے تو لوگوں کی زبانوں پر وہ بات عام ہو جاتی تھی اور آج تک عام ہے اور قیامت تک رہے گی. حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں. عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت فواتح الکلمہ وخواتمہ قلنا یا رسول اللہ علمنا مما علمک اللہ عز وجل فعلمنا التشہد. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا مجھے جامع اور خاتم کلمے عطا کیے گئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول, اللہ تعالی نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں. تو آپ نے ہمیں تشہد سکھایا. حدیث کے حوالے سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تول کر بولتے تھے. آپ کی گفتگو میں گہرائی اس لیے تھی کہ آپ سوچتے زیادہ تھے, کلام کم کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا, اپنی تعریف بیان نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت فواتح الکلم وخواتمہ کہ مجھے جامع اور خاتم کلمے عطا کیے گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو آپ کو ملا ہے اسے اپنی محنت, اپنے علم, اپنی ریاضت کی طرف منسوب نہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے آپ کا دل اسے تسلیم کرے گا تو آپ شکر ادا کرنے کے قابل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے کیسے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کو دل سے, دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے تھے. دوسری بات جو اس حدیث میں ہے, صحابہ کرام کی علم کے لیے حرص ہے. سوال کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں. تو سیکھنا چاہتے تھے صحابہ کرام, تو آپ نے جواباً تشہد سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے جن کے الفاظ کم معنی زیادہ تھے, اور اس کی بہت سی مثالیں کلام نبوی میں ملتی ہیں. آپ کے مختصر الفاظ میں بہت گہری معنویت پائی جاتی تھی. اور اس حدیث میں تشہد کی مثال بیان کی گئی ہے جو جامع کلمات کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے خزانے عطا کیے تھے. آپ مشکل سے مشکل بات کو بہت آسان انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر عرب کی تمام لغات آسان کر دی تھیں, بولیاں, لہجے اور الفاظ کا مفہوم. آپ کے کلمات بہت زیادہ جامع ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہر لفظ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ آپ امی تھے, کسی اسکول کسی مدرسے سے آپ نے تعلیم نہیں پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے علم عطا کیا تھا، اور آپ نے جاہل اور وحشی لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی تھی، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو انسانوں کو بے دریغ قتل کر دیتے تھے، جنہیں غلاموں پر رحم نہیں آتا تھا، جو سود سے خاندانوں کے خاندان اپنی غلامی میں لے لیتے تھے، جہاں زندہ اور آزاد انسانوں کو غلام بنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بات کو بیان کرتے تھے، کوئی بڑے سے بڑا وکیل اور صاحب لسان، یعنی جس کی زبان پر بڑی قدرت ہو اور جس کو علم پر بہت عبور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کلام کہنے سے قاصر ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم، کتنی اس میں گہرائی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس سے دوسرے محفوظ رہیں، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے چھوڑ دو، اور جو شک میں نہیں ڈالتی اس کو اختیار کر دو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کبھی ایفرٹ کر کے دیکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، تین لفظوں میں پوری زندگی کو ڈسکرائب کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس میں عمل کی بات بھی ہے، نیت کی بات بھی ہے، ان کا آپس میں لنک بھی ہے، اور یہ کہ یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن وزن کس طرح سے ہوگا اور بدلہ کس اعتبار سے ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، عجیب سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، یعنی جیسے آپ ایک بچے کو جو آپ کا ربیب ہے، حضرت ام سلمہ کا بیٹا، وہ آیا ہے اور ڈائریکٹلی جا کے کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، آپ گود میں بٹھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور آپ اسے کہتے ہیں، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، وکل بامامک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب مجھے آداب کو ایک فقرے میں سمیٹ کر دکھائیے، کھانے کے آداب کو۔ ہمارے یہاں تو جب ایک چیز کہی جاتی ہے تو اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ سننے والا اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا کلام سنت ہے، سنت اختیار کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر لیجئے۔ 40 احادیث یاد کرنے والے کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ضرور یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوگی، اور رسول اللہ کی دعا بھی لگے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے، جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اور ایک بہت پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر 10 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا باعث سے رحمت و تزکیہ ٹھہرنا۔ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی بدعا نہیں دی، کیا آپ نبی رحمت تھے؟ لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لیے وہ بدعائیں جو کسی مسلمان کے حق میں آپ نے کی یا آپ سے ہو گئیں، آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بدعا نکل جائے تو اس کو ایسے شخص کے حق میں تزکیہ اور رحمت کا سبب بنا دینا، تو رسول اللہ نے اس کے لیے یہ دعا بھی کی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی۔ تو آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ میں جب اردو ترجمہ کرتی ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زبان میں جو برکت ہے، آپ کے الفاظ میں جو برکت ہے، وہ کسی اور زبان میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو انہی کی زبان میں سیکھنا کس قدر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت عند ام سلیم یتیمۃ وہی ام انس فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیم فقال انت ہی لقد کبرتی لأکبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بني قالت الجارية دعا علي نبي الله ألا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوس خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال وما ذاك يا ام سلیم قالت زعمت انک دعوت اللہ یکبر سنها ولا یکبر قرنها قال فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترطت على ربي فقلت انما انا بشر اردى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوه ليس لها باهل ان يجعلها له طهورا وزكاه وقربه يقربه بها منہ یوم القیامہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، ان کے پاس ایک یتیم بچی تھی. ایک دن آپ نے اس بچی کو دیکھا اور پوچھا تو یہاں ہے؟ تو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر نہ بڑھنے پائے. یہ سن کر یتیمہ یعنی یتیم بچی روتی ہوئی ام سلیم کے پاس پہنچی. ام سلیم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ بچی نے جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے بدعا دی ہے کہ میری عمر یا میرا زمانہ طویل نہ ہونے پائے. ام سلیم نے جلدی جلدی چادر لپیٹی اور نکل پڑی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. آپ نے پوچھا ام سلیم تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میری یتیمہ کو بدعا دی ہے؟ آپ نے پوچھا وہ کون سی، ذرا وضاحت کرو. اس نے کہا میری یتیمہ کہتی ہے کہ آپ نے اسے اس کی عمر بڑی نہ ہونے یا اس کا زمانہ طویل نہ ہونے کی بدعا دی ہے. یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا ام سلیم کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے شرط لگائی کہ میں بشر ہوں، عام دوسرے انسانوں کی طرح خوش بھی ہوتا ہوں اور ناراض بھی ہوتا ہوں، سو میں جس امتی پر ایسی بدعا کر دوں جس کا وہ حقدار نہ ہو تو وہ یعنی اے اللہ میرے امتی کے حق اس بدعا کو پاک کرنے والی، اس کا تزکیہ کرنے والی اور روز قیامت اپنے قریب کر دینے والی بنا دے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے، آپ کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی بدعا کی وضاحت کی، آپ نے ام سلیم کی بیٹی کو کیوں کہا؟ یقیناً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی، اس کا بھی دخل ہو سکتا ہے، ایک یتیم بچی کے لیے زیادہ عمر گزارنے کے نسبت کم عمری بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ بات ہے کہ آپ نے وضاحت کی ہے کہ مجھے عام انسانوں کی طرح غصہ بھی آتا ہے اور کبھی میں خوش بھی ہوتا ہوں، تو اگر میرے منہ سے کسی کے بارے میں کوئی بات نکل جائے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی ہے کہ اس کو اس شخص کے حق میں تزکیہ کا، رحمت کا باعث بنا دینا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رحمت للعالمین کا لقب پایا تو یہ آپ کی عصمت، آپ کی منقبت ہے۔ آپ کی بدعائیں بھی امت کے افراد کے لیے تزکیہ کا، پاک ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا شخص بدعا کا مستحق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم انسانوں کے لیے دل میں کوئی رنجش، کوئی بغض، کوئی بدگمانی، کوئی کینہ نہ رکھیں، اور ہر مسلمان کے لیے جس کا دل شفاف ہو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے گزرنے پر اپنے صحابہ سے کہا کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ ایک دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، سیدنا عبداللہ نے کہا میرے دل میں آئی میں جا کے دیکھوں، ان کے ساتھ رہوں اور میں پتہ لگاؤں کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے جو جنت میں جانے کا باعث ہے۔ وہ ان کے گھر میں جا کے ٹھہرے، عذر پیش کیا، 3 دن تک رہے، رات کی نمازیں، دن کے افعال، سب کچھ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا فرائض تو ادا کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نیکی کے کام تو نہیں کر پاتے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس جس مقصد کے لیے آیا وہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی تھی اور میں اس تلاش میں آیا تھا، کھوج میں آیا، لیکن میں نے تو آپ کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں پایا۔ ہر بندے کی اپنی ایک کسوٹی ہوتی ہے نا، تو ان کو ایسے اعمال نظر نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس پر آپ جنت جانے کی امید رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بدگمانی نہیں رکھتا، میرا دل شفاف ہے۔ حقیقت یہ کہ ہر مسلمان سے یہی مطالبہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جنت میں جانے والوں سے کہا جائے گا، ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس شخص کے دل میں ذرا سا کینہ بھی ہے وہ جنت نہیں جا سکتا، تو اس موقع پر اہل جنت کہیں گے کہ اب جہاں اتنا سفر کر کے آ گئے اور یہاں اس مقام تک آن پہنچے تو آؤ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی دل میں ہے وہ نکال دیں۔ تو اس موقع پر حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرے طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے صفائی کروا دیں گے۔ تو دلوں میں رنجش آ جاتی ہے اور دلوں کے اندر بدگمانی بیٹھ جاتی ہے، اور یہی بدگمانی ہے جو کینہ اور بغض کا روپ دھار لیتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل تک کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جڑ ہی کاٹ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے کہتے تھے میرے کسی ساتھی کے بارے میں مجھے اس کی عدم موجودگی میں آ کے بری بات نہ کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے ملوں کہ میرے دل میں میرے ساتھی کے بارے میں کوئی بات ہو۔ تو دل صاف کر لیجئے رشتہ داروں کے بارے میں، دل صاف کر لیجئے دوستوں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں، اور دل صاف کر لیجئے سب مسلمانوں کے بارے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے. اور ضرور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے جن کے بارے میں کبھی زبان سے کوئی بری بات نکل جاتی ہو کہ اسے اس کے حق میں رحمت کا، قربت کا اور تزکیہ کا سبب بنا دے رب کریم. حدیث نمبر 11 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فکلما بشیء لا ادری ما ہوا فغضبہ فلعنہما فلما خرجا قلت یا رسول اللہ من اصاب من الخیر شیئا ما اصابہ ہذان قال وما ذاک قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال اوما علمت ما شاردت علیہ ربی قلت اللہم انما انا بشر فأی المسلمین لعنته او سببته فاجعله له زکاة واجرا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے آپ سے کوئی بات کی جسے میں سمجھ نہ سکی، آپ غصے میں آ گئے اور ان پر لان تان کی. جب وہ چلے گئے تو میں نے تنزیہ انداز میں کہا، اللہ کے رسول، جو بھلائی ان بیچاروں کو ملی ہے وہ تو کسی کے حق میں نہیں آئی ہوگی کہ انہوں نے رسول اللہ سے بدعا لے لی. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے ان پر لان تان اور سب و شتم کیا، یہ ان کی بدبختی ہے. آپ نے فرمایا کیا تجھے اس شرط کا علم نہیں جو میں نے اپنے رب سے لگائی ہے؟ میں نے کہا اللہ، میں بشر ہی ہوں، میں جس مسلمان پر لان تان کروں یا اسے گالی گلوچ کروں تو اس چیز کو اس کے حق میں باعث تزکیہ اور باعث اجر بنا دے. حدیث بہت ہی پیاری ہے اور اس میں بھی وہی موضوع ہے لیکن ماحول مختلف ہے. دو لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ سے کوئی بات کہی، اب جو بات کہی وہ تو پتہ نہیں چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے انہیں لام تان کی. اور پھر جب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہا گیا کہ ان کے حصے میں تو بہت ہی بڑی برائی آ گئی، تو آپ نے اس موقع پر وہی شرط دہرائی جو پہلی حدیث میں بھی ہے کہ میں تو بشر ہی ہوں، اے اللہ جس مسلمان پر لان تان کروں یا گالی گلوچ کروں تو اس چیز کو اس کے حق میں باعث سے تزکیہ اور باعث سے اجر بنا دے. اس حدیث میں بڑی اہم بات ہے، انما انا بشرن، یقیناً میں ایک انسان ہوں. ہماری سوسائٹی میں ایک غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ آپ انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے دوسروں کے لیے نمونہ تھے. اسی طرح سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے سیدنا معاویہ کے حق میں رسول اللہ کی ڈانٹ ٹپٹ اور پھر ان کی فضیلت اور اس کی حقیقت بھی. حدیث نمبر 12 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لگائی گئی تہمتوں کا جواب کیسے دیتے تھے. عن عائشہ قالت ابتاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رجل من الاعراب جزورا او جزائرا بوسق من تمر الزخرۃ وتمر الزخرۃ الاجوہ فرجع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیتہ والتمس له التمر فلم یجدہ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له یا عبد اللہ انا قد ابتعنا منک جزورا او جزائرا بوسق من تمر الزخرۃ فالتمسناه فلم نجده قال فقال الاعرابی وا غدرا قالت
فہم الناس وقالوا قاتلك الله ایغدر رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عبد اللہ ان ابتعنا منک جزائر ونحن نظن ان عندنا ما سمینا لک فالتمسناه فلم نجده فقال الاعرابی وغدرا فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فردد رسول اللہ ذلك مرتين او ثلاثا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من اصحابه اذهب الى خولة بنت حکیم ابن امیت فقل لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک ان کان عندک وسق من تمر الزخرۃ فاسلفیناه حتی نودیه الیک انشاء اللہ فذهب الیہ الرجل ثم رجع فقال قالت نعم هو عندي یا رسول اللہ فبعث من يقبضه فقال رسول اللہ للرجل اذهب به فأوفه الذي له قال فذهب به فأوفاه الذي له قالت فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا قد أوفيت وأطيبت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لگائی گئی تہمتوں کا جواب کیسے دیتے تھے؟ یہ حدیث کا عنوان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدو سے ایک وسق زخرہ یعنی اجوا کھجور کے عز ایک یا چند اونٹنیاں خریدیں. آپ گھر واپس آئے، کھجوریں تلاش کیں، لیکن آپ کو کچھ نہ ملا. آپ اس بدو کے پاس گئے اور فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے ایک وسق زخرہ کھجور کے عوض اونٹنی خریدی، لیکن تلاش کرنے کے باوجود مجھے کھجور نہ مل سکی. اس نے کہا، ہائے عہد شکنی. لوگوں نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہا، اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا رسول اللہ عہد شکنی کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، صاحب حق آدمی باتیں کرتا رہتا ہے. رسول اللہ پھر لوٹے اور واپس آ کر فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے اونٹنی خریدی تھی، میرا خیال تھا کہ میرے پاس طے شدہ قیمت ہوگی، لیکن تلاش کے باوجود کچھ نہ ملا. اس بدو نے کہا، ہائے، یہ تو دھوکے بازی ہے. لوگوں نے اسے زجر و توبیخ کی اور کہا، اللہ تیرا ستیہ ناس کرے، کیا رسول اللہ دھوکا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، حقدار آدمی باتیں کرتا رہتا ہے. آپ نے دو تین دفعہ ایسے ہی کیا، لیکن کسی کو اصل مقصد سمجھ نہ آ سکا. بالآخر آپ نے ایک صحابی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، خولہ بنت حکیم بن امیہ کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دو کہ اگر تیرے پاس ایک وسق زخرہ کھجور ہے تو مجھے بطور قرض دے دے، میں انشاءاللہ بعد میں تجھے واپس کر دوں گا. وہ صحابی گیا اور واپس آ کر کہا، خولہ کہتی ہیں، جی ہاں اللہ کے رسول، میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ کسی آدمی کو لینے کے لیے بھیج دیں،
آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا قرضہ ادا کر دو، وہ گیا اور اس کا قرضہ چکا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ بدو آپ کے پاس سے گزرا جبکہ آپ اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے قرض چکا دیا ہے اور بہت عمدہ انداز میں ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں۔ قرض محبت کی کینچی ہے، ہمارے یہاں یہ بات مقبول ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں رشتہ داری رکھنی ہے وہاں سے قرض نہ لینا، جہاں دوستی رکھنی ہے وہاں سے قرض نہ لینا۔ بڑے اپنے آنے والی جنریشنز کو یہ نصیحتیں کرتے ہیں، کیونکہ قرض کی وجہ سے دوستی کے، محبت کے، رشتہ داری کے تعلقات ویسے نہیں رہتے۔ اس لیے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرض لینے والا بعض اوقات ادا نہیں کر سکتا، اور قرض دینے والا جو ہے وہ اسے مہلت دے دیتا، لیکن جب دوسری بار تیسری بار بھی ایسے ہو تو قرض دینے والے کو جس وقت اپنا مال واپس آتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تو وہ اس کو برا بھلا کہتا، جس کی وجہ سے قرض لینے والے کے دل کو تب تکلیف ہوتی ہے جب وہ واپس کرنا چاہتا، جو واپس نہیں کرنا چاہتا تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ اور آپ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کے ممنون ہو، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو قرض لے لیتا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور اسے یہ برا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے مطالبہ کرے۔ اس وجہ سے یعنی قرض لینے اور دینے والے کے درمیان تلخیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب ہے کہ صاحب حق حق رکھتا ہے، یعنی وہ اگر کوئی کلام کرتا ہے تو اس کی بات سن لینی چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اچھے انداز سے قرض چکاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو بیچ میں شامل کر لیا۔ اور یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے انداز میں قرض چکانے کی کتنی بڑی ویلیو۔ اور ایک وسق جو ہے نا یہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا کا وزن 200 کلو گرام ہوتا ہے۔ 200 کو ملٹی پلائی کریں 60 سے، اتنی کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آخر اونٹنی کا بدلہ ہے بھائی، اونٹنی جو خریدی تھی، تو اس دور میں بارٹر سسٹم تھا، کرنسی دینے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ اشیاء سے تبادلہ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، یہ اگلی حدیث کا موضوع ہے، حدیث نمبر 13 ہے۔ ان قیس بن ابی حازم ان رجلا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بین یدیہ فأخذه من الرعدة أفكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حف عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد۔ سیدنا قیس بن حازم سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس پر خوف کی وجہ سے کپ کپی تاری ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا ذرا پرسکون ہو جاؤ اور فکر مت کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو سوکھا گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہلے آنے والوں اور سب بعد میں آنے والوں کے سردار ہیں، اور قیامت کے دن بھی سردار ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ انتہائی نرم خو تھے، آپ آسان معاملہ کرنے والے تھے، آپ کسی کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوتے تھے، آپ نرم پہلو تھے، آپ کسی کے ساتھ سختی کا، سنگ دلی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، آپ تکبر سے دور رہتے تھے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، آپ کے چہرے پر بشاشت رہتی تھی، آپ مساکین کے ساتھ خوشگوار طریقے سے بیٹھتے تھے اور غلاموں کی دعوت کو آپ قبول کرتے تھے، اور ان کی دعوت میں پیش کیا جانے والا سادہ کھانا نہایت اہتمام کے ساتھ کھاتے تھے، یعنی بہت ہی خوش ہو کر، کھانے اور لباس میں کسی پر برتری اختیار نہیں کرتے تھے، اور اپنے خادم کو عطاف کر کے اوف تک بھی نہیں کہتے تھے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں اس خوف کو، اس گھبراہٹ اور اس روب کو دل کے اندر سے نکالا جو عام طور پر کسی بڑی ہستی کی وجہ سے کسی کے دل پر بھی طاری ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روب کیسے ہٹایا کہ میرے سے کیوں روب کھاتے ہو بھائی، میں تو ایک گوشت سکھا کر کھانے والی قریشی عورت کا بیٹا ہوں، یعنی میں تمہاری طرح کا ہوں، عام انسان ہوں، میرے اندر بادشاہوں والا فخر نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والے تھے، کسی کی غربت کی وجہ سے اس سے دور نہیں رہتے تھے، آپ دعا کرتے تھے اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے مسکین لوگوں کے ساتھ رکھنا اور مسکین لوگوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھانا۔ تو جو مسکینوں سے محبت کرنے لگ جائے وہ ان کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا فیصلہ کب کیا گیا؟ ام میسرت الفجری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد۔ سبحان اللہ، سیدنا میسرہ فجر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بطور نبی کب لکھے گئے؟ آپ نے فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی نسل انسانی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ کے نبی ہونے کا فیصلہ پہلے کر لیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں تقدیر کی کتاب تو زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 برس پہلے لکھ دی گئی تھی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر واضح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کا فیصلہ اتنا زیادہ پہلے کیا گیا۔ لیکن امام البانی نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا ہے، جو لوگ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے پہلے پیدا کیے گئے، تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہے، پہلے انسان تو حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ آپ اس وقت نبی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پیدا ہو چکے تھے۔ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں 611 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں اس روایت کو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تقدیر میں آپ کی نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب متفق ہیں کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں، سید البشر ہیں اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ شان بیان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ وہ محبت کے عملی تقاضے پورے کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی مخلوق ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں المبتدا والانبیاء وعجائب المخلوقات، یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کا ایک چھوٹا جز ہے جسے ہم نے باقاعدہ طور پر پڑھا تھا، آپ دوبارہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاحیہ انداز بھی حقائق پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ حدیث نمبر 15 ہے، عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ انک تدعینا قال انی لا اقول الا حقا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا آپ بھی ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یعنی مذاق کے بارے میں تو لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی جھوٹ بھی بول لے، جھوٹ بول کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، لیکن مذاق کا مطلب عمومی طور پر لیا ہی جھوٹی بات جاتا ہے،
کہ مذاق میں جو بات کہی جائے گی وہ سچ نہیں ہوگی. اور آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا تھا آپ بھی اس جواب کو یاد کر لیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں جھوٹی بات کروں یا میں جہالت کا مظاہرہ کروں. آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہے، یعنی میری ہر بات خوشی میں، غصے میں، کسی بھی حالت میں حق پر مبنی ہوتی ہے، عدل پر مبنی ہوتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں، اپنے اعمال میں ہر قسم کی غلطیوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کے ہر قول، آپ کی ہر بات اور آپ کے ہر فعل سے دلیل پکڑی جاتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جا سکے. آپ کا مزاحیہ انداز بھی حقائق پر مشتمل ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ سے سواری کا سوال کیا کہ مجھے ایک سواری دیتے، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا جو اونٹ تو طلب کر رہا ہے وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. سنجیدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان تھی، لیکن آپ کی خاموشی میں بھی، آپ کی گفتگو میں بھی بہت زیادہ کشش تھی. آپ کی گفتگو دو ٹوک ہوتی تھی، آپ مختصر بات کرتے تھے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، اور آپ کا ہر حرف واضح ہوتا تھا، نکھرا ہوا کلام تھا. تو رسول اللہ جیسا کلام بنانے کی کوشش کریں، ریلی یہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی پانچ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر کے آئیں گے؟ مثلا آپ کی ایک حدیث یہ بھی اللہ تغضب، اتنی بھی رسول اللہ کی بات ہے نا، لا تغضب. اور اسی طرح سے باقی حدیث بھی ہیں. تو کوئی سی پانچ حدیث چھوٹی چھوٹی آپ اس دفعہ ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ. آپ جوامع الکلم کو تلاش کریں گے تو آپ کو، آپ گوگل سے سرچ کر لیں مل جائے گی، جوامع الکلم مل جائیں گے. تو چھوٹی چھوٹی احادیث ضرور یاد کریں. حدیث نمبر 16 ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے. عن ابی صالح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انما انا رحمت مہدات. سیدنا ابو صالح سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگو میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے. ہدیہ، مہدات. امام البانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا لفظ مہداتن اور ایک روایت میں مہداتن ہے، اور یہی زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے کیونکہ دونوں الفاظ ہی ہدایت سے ماخوذ ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا گیا. سورہ شورہ کی آیت نمبر 52 میں رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. الحمدللہ. اور اگر اس کو مہدات پڑھا جائے تو یہ اہدا سے ماخوذ ہوگا، اور یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے رسول اللہ کو تحفہ بنا کر بھیجا گیا، بھیجا ہے، اور یہ معنی بھی مناسب ہے کہ آپ انسانیت کے لیے عظیم تحفہ ہیں. حدیث نمبر 17 ہے، عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا اے اللہ کے رسول مشرکوں کے حق میں بد دعا کرو، آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں، رحمت والا بنا کر بھیجا گیا. تو رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ مشرکوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو جہل کے لیے دعا نہیں کی تھی اور حضرت عمر کے لیے؟ آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مومنوں کے لیے خاص تھی.
اور ہمارے لیے کتنی مفید ثابت ہو رہی ہے کہ ہم زندگی سیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کی وجہ سے. اس وقت آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی جی بتائیے.
وعلیکم.
دو دفعہ کا ثبوت ملتا ہے. جی اچھا, سوال میں سے نا اپنے لیے عمل کے راستے نکالنے والی بات ضرور تلاش کیا کریں. باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن بہرحال عملی باتیں پوچھنے کا نفع زیادہ ہوتا ہے. کیا حدیث پڑھنی چاہیے؟
جی.
آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کس کو حدیث سے محبت ہے؟ حدیث کی کتاب کس کے پاس ہے؟ کتاب سے کون پڑھتا ہے؟ اچھا الحمدللہ کتاب سے پڑھیں. سکس والیومز جس کے پاس ہے وہ تو کیا ہی بات ہے, اور اگر کسی کے پاس سکس والیومز نہیں ہے تو ایک چھوٹی کتاب کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے. تو جب ہم کانوں سے سنتے ہیں نا, کانوں سے سننا نفع دیتا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا, پھر ہاتھ میں پکڑنا, پھر دہرانا بہت زیادہ نفع دیتا ہے. اس لیے ضرور زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کریں. دعا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے زندہ رہنے والے, اے قائم رہنے والے, ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. اے پاک پروردگار, آپ سے استدعا ہے, الہی ہماری غلطیاں, خطائیں, گناہ معاف فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین, آپ سے استدعا ہے, سب لوگوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, تمنائیں ہیں, الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دلوں کی دعائیں قبول فرما لیجئے. الہی ہم سب کو خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرنے والا بنا دیجئے. الہی نفل عبادات کی اور نفلی روزوں کی اور نفلی صدقے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی آپ سے استدعا ہے, جو کچھ ہم رسول اللہ کی حدیث میں سے پڑھیں الہی, اسے سن کر یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے. الہی جو بے علم ہے انہیں اپنی سچی کتاب کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا باقاعدہ علم نصیب فرمائیے. الہی آپ سے استدعا ہے, جو دعائیں ہم نے مانگی, جو مانگنے سے رہ گئیں, الہی سب دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.